الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه آواه الله في كنفه وستر عليه برحمته وأدخله في محبته. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ ایک حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے اور متعدد طرق سے مروی ہے، اگرچہ ان میں سے ہر طریق میں سند کے اعتبار سے کلام ہے لیکن مجموعہ بے اصل نہیں. اور اس حدیث کا تھوڑا سا بیان میں نے اس سے پہلے جو آخری بیان ہوا تھا اس دن کیا تھا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی آغوش میں پناہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتے ہیں اور اس کو اپنی محبت میں داخل فرما لیتے ہیں، یعنی اس سے محبت فرماتے ہیں. یہ تین چیزیں اگر کسی میں پائی جائیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وما ہن یا رسول اللہ، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں کہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت عطا ہو تو وہ اس کا شکر ادا کرے. پہلی رحمت، پہلی خصلت تو یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، کوئی اچھائی، کوئی راحت، کوئی مسرت حاصل ہو تو بندہ شکر ادا کرے. وَإِذَا قَدَرَ غَفَر، اور جب اس کو کسی پر قدرت حاصل ہو جائے، یعنی انتقام لینے کا موقع مل جائے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تھی، کسی سے کوئی صدمہ پہنچا تھا اور اب اس سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، قدرت حاصل ہو گئی، تو غفر، تو بجائے بدلہ لینے کے وہ اس کو معاف کر دے. یہ دوسری خصلت. اور تیسری یہ کہ اذا غضب فتح، جب اس کو غصہ آئے تو غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے وہ ڈھیلا پڑ جائے. یہ تیسری خصلت. یہ تین باتیں جمع ہو جائیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا باوجود قدرت کے، اور تیسرے غصہ جب آئے تو غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے آدمی کا غصے کو پی جانا۔ یہ تین باتیں جب پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی آغوش سے رحمت میں لے لیں گے، اس کے اوپر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیں گے، اس کے اوپر اپنی محبت نچھاور فرمائیں گے۔ اتنی عظیم فضیلت ہے ان تین باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ ان میں سے پہلی بات کہ جب کوئی نعمت ملے شکر ادا کرے، پچھلے بیان میں عرض کیا تھا اس کی کچھ تفصیل اور بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، عبد شکور بننے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اللہ جل جلالہ کی جو نعمتیں بے شمار انسان کے اوپر مبذول ہیں ان میں سے ان نعمتوں کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور وہ حدیث بھی سنائی تھی جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم اتنا ہی کر لو کہ دن میں یہ کہہ دیا کرو کہ ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک او فاللہ فلک الحمد ولک الشکر، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور پہلی بات میں تو صرف توجہ کی بات ہے، دھیان کی بات ہے شکر ادا کرنے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، کوئی اپنے جذبات کو قربان نہیں کرنا پڑتا، کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی، صرف توجہ کی بات ہے، دھیان کی بات ہے۔ دھیان ہو جائے تو شکر ادا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ رہا آدمی دل ہی دل میں شکر ادا کر لے تو بھی یہ خصلت حاصل ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص لفظ شکر بھی نہ کہے لیکن دل میں یہ سوچ لے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اتنا سوچ لینے سے بھی شکر کی عبادت ادا ہو جاتی، وہ تو اتنی آسان چیز ہے، عملاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی واسطے ہمارے بزرگوں نے اس کی عادت ڈالنے کی تلقین فرمائی، ہم جیسے کمزوروں کے لیے بڑا ہی آسان عمل ہے، بشرطے کہ مشق کریں، عادت ڈالیں، توجہ اور دھیان سے کام لیں، اس میں تو کوئی مشکل ہے نہیں۔ دوسری چیز جو ہے اذا قدر غفر، یہ انسان کو جذبات کی قربانی چاہتی ہے کہ ایک شخص سے تکلیف پہنچی ہے، صدمہ پہنچا ہے، اس نے کوئی زیادتی کی ہے اور اب موقع مل گیا ہے کہ اس سے اس کا بدلہ لیا جائے، اس کو بھی تکلیف پہنچائی جائے، اس موقع پر انسان کے دل میں انتقام کا جذبہ امٹتا ہے اور اس جذبے کو دبانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں فرمایا لمن صبر ون غفر ان ذالک من عزم الامور، کوئی آدمی تکلیفوں پر صبر کر لے اور لوگوں کو معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، قرآن خود فرما رہا ہے کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، یعنی یہ ذرا مشکل کام ہے تھوڑا، لیکن یہ مشکل اس مشکل کو عبور کر جائے آدمی، اپنے جذبات کی قربانی دے دے تو اس کو اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے، اپنی رحمت کا پردہ اس پر ڈال دیں گے، اور محبت اس سے فرمائیں. اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انعام اس کے اوپر عطا فرمایا گیا ہے. وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے دل میں ایک دائیہ تو رکھا ہے بدلہ لینے کا. کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو بدلہ لینے کا ایک دل میں شوق پیدا ہوتا ہے, امنگ پیدا ہوتی ہے, اور جذبات امڑتے ہیں اس کے خلاف. اور یہ بھی بات ہے کہ شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ جتنی تکلیف اس نے ناحق تمہیں پہنچائی ہے اتنی ہی تم اس کو بھی پہنچا دو تو جائز ہے, کوئی گناہ نہیں. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا, جتنی برائی اس نے کی ہے اتنی برائی تم بھی کر سکتے ہو. اگر اس نے تمہیں کوئی برا لفظ کہا ہے وہی برا لفظ تم اس کو بھی کہہ سکتے ہو. اس نے اگر تمہیں کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہے اتنی ہی تکلیف تم بھی پہنچا سکتے ہو. تو بدلہ لینا بشرطے کے برابری کی بنیاد پر ہو اور زیادتی نہ ہو, شریعت نے جائز قرار دیا ہے. جتنا تم سے کوئی زیادتی کیا اتنی زیادتی تم بھی کر سکتے ہو, شریعت نے اجازت دی. لیکن اس اجازت کے باوجود یعنی دل بھی امڑ رہا ہے, بدلہ لینے کو دل چاہ رہا ہے, اور شریعت اجازت بھی دے رہی ہے یہاں لے سکتے ہو, پھر بھی اگر معاف کر دو تو فرمایا ان ذالک من عزم الامور, یہ اولو العزمی کی بات ہے, یہ بڑی ہمت کا کام ہے, اور جب یہ کام کر لو گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے درجات حاصل ہوں گے. یہ اس لیے کہ یہ در حقیقت ایک بندے کے لیے ایک راستہ فراہم کیا گیا ہے اللہ تعالی کے قرب کا قریب ہونے کا. اور ہے تو مشکل کام, جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے دل کو دبانا پڑتا ہے, دل کے تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے, لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت ہی عجیب نسخہ بیان فرمایا قرآن کریم میں. عجیب نسخہ یہ بیان فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ ارے کتنی زیادتیاں ہیں جو تم دن رات کر رہے ہو, کتنے گناہ ہیں جو تم سے سرزد ہو رہے ہیں, کتنی خطائیں ہیں جو تم جن کا تم ارتکاب کر رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو حق ہے وہ تم سے کہاں ادا ہو رہا ہے, کتنی غلطیاں تم کرتے ہو. ارے نمازی کو دیکھ لو, چار رکعتیں نماز پڑھ کے آئے ہو, اس چار رکعتیں نماز کے اندر کیا کچھ غلطیاں ہوئیں, کیا خشوع کامل ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوئی, انابت اور رجوع کی توفیق ہوئی, یہ نماز جو پڑھ کے آئے ہو اس نماز کا حق ادا ہوا. حالانکہ نماز نیکی کا کام ہے مگر اس میں بھی کتنی خطائیں سرزد ہوئی ہیں. تو کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے تمہیں؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ یعنی جب کسی اور شخص کی غلطی سامنے آئے اور اس غلطی کا بدلہ اور انتقام لینے کی دل میں خواہش پیدا ہو تو ذرا یہ تصور کرو کہ تم نے کتنی غلطیاں کر رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور جب تم نے کر رکھی ہیں اور تمہاری خواہش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, تو جب اپنے لیے معافی چاہ رہے ہو, اپنے لیے معافی پسند کر رہے ہو, تو دوسرے کے لیے بھی معافی پسند کرو, دوسرے کے لیے کو بھی معاف کر دو, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہاری مغفرت فرمائے. یہ آیت ایک بڑے عجیب واقعے میں نازل ہوئی ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں منافقین نے ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی تھی, العیاذ باللہ العلی العظیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا تکلیفیں پہنچی ہیں اور پہنچائی گئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنے کے لیے. ایسی عفت معاب خاتون جس کی عفت و عصمت پر ملائکہ بھی رش کریں, اس کے اوپر جھوٹی بے بنیاد تہمت لگا کر دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے منافقین کی طرف. منافقین نے تو پھیلائی ہی تھی, اس میں بات سادہ لو مخلص صحابہ بھی اس کا سازش کا شکار ہو گئے. ان میں سے ایک صحابی تھے مصطفی بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی مخلص صحابی تھے, کوئی منافق نہیں تھے. لیکن جب پروپیگنڈا پھیلتا ہے اور ایک بات بہت شد و مد کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے تو بعض مخلص لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کہہ دی اور اس تہمت میں علیہ باللہ وہ بھی شریک ہو گئے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دو رکوع نازل فرمائے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کریم نازل ہو, قرآن کریم کی کوئی ایک آیت نازل ہو, میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی. البتہ یہ ضرور خیال تھا کہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری برات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے کسی اور طریقے سے میری برات ظاہر فرما دیں گے, کوئی خواب نظر آ جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, یا کوئی اور وحی غیر مطلوع آ جائے گی, اس کے ذریعے برات نازل فرما دیں گے. لیکن یہ تو میرے تصور میں نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو رکوع میری برات کے اندر نازل فرمائیں گے. تو قرآن کریم کے دو رکوع آپ نے نازل فرمائے, برات آ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے اتنی گھناؤنی اور قابل نفرت تہمت عائد کی تھی انہوں نے کتنی بڑی زیادتی کی تھی ام المومنین کے خلاف, صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. وہ صدیقہ عائشہ جن کو جبریل امین علیہ السلام بھی حضور سے فرما رہے کہ میرا سلام پہنچا دینا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر درخواست کی کہ میرا سلام پہنچا دینا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اس خاتون کے بارے میں اتنی بڑی تہمت, اتنا بڑا الزام عائد کیا گیا. ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی زخمی اس کی وجہ سے, اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی ہے تو خون نہیں کھولے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وجل جگر زخمی. یہ مستح ابن اساکا جن کا نام میں نے ابھی لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مخلص صحابی تھے لیکن اس سازش کا شکار ہو گئے تھے اور اس پروپیگنڈے میں آ کر انہوں نے بھی کوئی کلمات ایسے کہہ دیے تھے. جب صدیق اکبر کو پتہ لگا کہ انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں اور صدیق عائشہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب آئندہ میں ان کے اوپر کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا. اس سے پہلے وہ ان کا سارا خرچہ برداشت کرتے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا سارا خرچہ برداشت کرتے تھے, ان کو پیسے دیا کرتے تھے, ان کے گھر کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو جب یہ بات سنی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اس شخص کو میں اب آگے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا, خرچہ نہیں کروں گا. اور ایسا کرنا کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی. اتنی بڑی سنگین زیادتی کے بعد اگر اور کچھ نہیں, یعنی کوئی اور بدلہ لینا نہیں, صرف یہ کہ جو نیکی کر رہے تھے, نیکی کرنا ان کے ذمہ کوئی فرض تو تھا نہیں کہ ان کا خرچہ اٹھائیں, لیکن صرف اتنا کیا کہ قسم کھالی کہ آئندہ کو پیسے نہیں دوں, ان کو خرچہ نہیں دوں. آیت نازل یہ ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, کہ جو لوگ فضل والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت عطا فرمائی, مراد حضرت صدیق اکبر ہے, اولو الفضل، ایک تو حضرت صدیق اکبر کے لیے آپ لفظ دیکھیے قرآن کریم میں اولو الفضل کا لفظ استعمال فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فضیلت رکھنے والے لوگ، فضیلت قرآن سے ثابت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سلام، تو فضیلت رکھنے والے لوگ اور جن کو اللہ تعالی نے مال میں وسعت عطا فرمائی ہے وہ قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو پیسے دیا کریں گے، اس پر قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں. اور پھر فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے. یہ آیت نازل ہوئی، آپ بتائیے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے سنگین موقع پر بھی، جبکہ جس کے ساتھ انہوں نے نیکی کرنے کا ارادہ ملتوی کیا تھا، اس نے اتنی بڑی سنگین غلطی کی تھی، اس کے جواب میں بھی قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ قسم کھا کر بیٹھ جاؤ کہ اس کو پہ کچھ نہیں دو گے. جب یہ آیت آئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تو سنتے ہی صدیق اکبر رو پڑے اور فرمایا کہ بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں تو یقیناً یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اور اس وقت سے پھر ان کا نفقہ جاری کر دیا اور ساری زندگی ان کا نفقہ ادا کرتے رہے. تو یہ جو جملہ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ در حقیقت اس انسان کے طبعی جذبے کا علاج ہے جو ایسے موقع پر دل میں پیدا ہوا کرتا ہے. انتقام کا جذبہ جو طبیعت میں انسان کے پیدا ہوتا ہے ایسے موقع پر، اتنی تکلیفیں کسی نے پہنچائی ہیں، دل چاہتا ہے منہ نوچ لوں اس کا، دل چاہتا ہے اس کی برائی کروں، جس چاہتا ہے اسے ماروں یا کوئی اور انتقام کا کی کارروائی کروں، اس میں دل میں جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ایسے موقع پر یہ سوچ لو کہ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم. اور پھر توجہ اس طرف بھی دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے بدلہ لے لیا اور اس کو تکلیف پہنچا دی، یہ بتاؤ تمہیں کیا فائدہ پہنچا؟ ٹھیک ہے، جائز تھا تمہارے لیے جذبہ لے، وہ بدلہ لے لینا جائز تھا تمہارے لیے، لیکن لے لیا تم نے، اس جواز پر عمل کر لیا، فائدہ کیا پہنچا سوائے اس کے کہ ذرا سا دل ٹھنڈا ہوا، ذرا سا دل کو یہ سکون ملا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی تھی، میں نے بھی ویسی کر دی، بس. لیکن کوئی پیسہ مل گیا، کوئی تمہیں دولت مل گئی، کوئی تمہیں جنت مل گئی، کوئی اور فائدہ دنیا کا تمہیں حاصل نہیں ہوا. اس کے برخلاف اگر معاف کر دو، بدلہ نہ لو، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کو معاف کیا گیا تھا، جس کی زیادتی کو معاف کیا تھا، تو ایک طرف تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہارا بد سے بدتر دشمن بھی ہوگا تو وہ اس معافی کے نتیجے میں تمہارا جگری دوست بن جائے گا. ادفع باللتی فی احسن السیئہ، کسی نے برائی کی ہے تمہارے ساتھ تو اس برائی کا بدلہ، اس کا دفاع اچھائی کے ساتھ کرو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی وہ معاف کرنے کے نتیجے میں تمہارا جگری دوست بن جائے گا. کأنه ولي حميم، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کے نے فرمایا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، کہ یہ خصلت معاف کر دینے کی یہ حاصل نہیں ہوتی مگر ان کو جنہوں نے صبر کی مشق کر رکھی ہو، بڑے صابر لوگ ہوں ان کو عطا ہوتی ہے. اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اسی کو ملتی ہے جو بڑے قسمت والا ہو، بڑی قسمت والا ہو، یہ معمولی بات نہیں. تو دنیا کا فائدہ تو یہ ہوا کہ دنیا کے اندر دشمنیاں تمہاری کم ہو گئی، اور جو پرلے درجے کا دشمن تھا وہ تمہارے لیے کم از کم اس کی دشمنی ختم ہو گئی، تمہارا دوست بن گیا یا نہیں بن گیا لیکن دشمنی ختم ہو گئی. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آخرت میں یہ ہے کہ جو قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ آخرت میں یہ ہے کہ جس طرح تم نے کسی دوسرے کی غلطی معاف کی، اللہ تبارک و تعالی تمہاری غلطیاں معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. اللہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور امیر بھی تھے، ایک آدمی دوسرے کو پکڑ کے لایا ان کے پاس اور کہا کہ دیکھیے اس شخص نے مجھے میرا مکہ مار کے میرا دانت توڑ دیا، دانت ٹوٹا ہوا ہے، اتنا مجھے مارا کہ میرا دانت ٹوٹ گیا. اب قرآن نے فرمایا السن بالسن، قرآن میں بدلے کا حکم ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کا دانت توڑا تو دوسرے کو قاتل ہے کہ اس کا بھی دانت توڑے، تو مجھے بدل دے بھائی. حضرت معاویہ کے پاس بحثت حاکم کے، بحثت امیر کے، قاضی کے یہ مقدمہ لے کر آیا اور پکڑ کے لایا اس آدمی کو جس نے مار کر دانت توڑا تھا. حضرت معاویہ نے حالات کی تحقیق کر کے کہا بھائی شریعت کا حکم تو ہے یہ بے شک کہ تم اس کا دانت توڑ دو، کیونکہ اس سے تمہارا دانت توڑا تھا. تو اس وقت ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا اور تم اس کا دانت توڑ سکتے، لیکن میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کہ تمہیں حق حاصل ہے اس کا دانت توڑ دو، لیکن میں ایک حدیث سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی شخص کا دوسرے کے خلاف کوئی حق ہو اور وہ اس حق کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت میں معاف فرما دیتے ہیں، تو اب چاہو تو بدلہ لے لو تمہیں حق ہے، اور چاہو تو اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو معاف کر دو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور مجھے اب ذرا تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے حدیث کے الفاظ میں کہ اس میں معافی کے علاوہ جنت کی خوشخبری کی بھی بات ہے، تو وہ صاحب جو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے اور بدلہ لینے پر مصر تھے، دانت توڑنے پر مصر تھے، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کیا انت سمیتا ہوں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اچھی طرح بتائیے کہ واقعی سنی آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، فرمایا تو میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں جو آخرت کی فکر عطا فرمائی تھی اس کے نتیجے میں ان کو جہاں یہ بات معلوم ہوتی کہ یہ میری مغفرت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مجھے نوازیں گے، تو کتنے ہی بڑے سے بڑے جذبات پیدا ہو رہے ہو، قربان کر دیتے تھے اس کے آگے. حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے اندر گھر دلوانے کا ذمہ داری لیتا ہوں، یہ الفاظ ہیں، ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضامن بنتا ہوں اس بات کا کہ اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں گا، لمن ترک المراء وهو محق، اس شخص، کس شخص کو؟ کہ جو باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے. حق پر تھا، جھگڑا کرتا، مقابلہ کرتا، مقدمہ بازی کرتا، سزا دلواتا، تو برحق تھا، لیکن برحق ہونے کے باوجود صرف جھگڑا چھوڑنے کی خاطر جو شخص اپنا حق چھوڑ دے، اس کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار تھا. اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد ہے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک بہت ہی زبردست جھگڑا تھا میاں بیوی کے درمیان. میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور بہت طول کھینچا ہوا تھا، اور اس میں نوبت تفریق تک کی آ گئی تھی، اور جھگڑا تھا جائیداد کے اوپر. ایک جائیداد کو شوہر کہتا میری ہے، بیوی کہتا میری ہے، اور کافی دنوں سے چل رہا تھا. یہ لوگ آ گئے والد صاحب، حضرت والد صاحب والے کے پاس اپنا جھگڑا لے کر، تنازع لے کر، آپ فیصلہ کر. تو آپ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون کے حق میں فیصلہ کر، لیکن ساتھ ہی خاتون کو یہ حدیث سنائی کہ بھائی فیصلہ تمہارے حق میں، لیکن میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اور مجھے اس لیے سناتا ہوں کہ اگر فرض کرو تمہارے حق میں مجھے فیصلہ کر بھی دیا تو مجھے شاید ان کو والد صاحب کو تامل تھا کہ شوہر مانے گا یا نہیں مانے گا، پھر بھی جھگڑا شاید چلتا رہے. تو حدیث تمہیں سناتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کو میں جنت میں گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. تو بھائی صاحب نے فرمایا بھائی دیکھو، جو جائیداد کا جھگڑا ہے، یہ جائیداد تو کب تک کی ہے تمہاری، لیکن ایک جائیداد کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے رہے ہیں، تو وہ جائیداد جنت میں ملے گی، تو اس کو تو دیکھ لو. وہ خاتون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس نے کہا جی اگر یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں سب چھوڑ دوں، چھوڑ کے لگو. ایسے ہی ایک جھگڑا کچھ عرصے کے بعد کچھ دو اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان پیش آیا، تو ان کو بھی والد صاحب نے یہ حدیث سنائی، تو وہ بیچارے حدیث سننے کے باوجود ہمت نہ ہوئی ان کو اس پر عمل کرنے کی. تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہی حدیث میں نے ایک عورت کو سنائی تھی، وہ تو پسیج گئی اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنا حق چھوڑ دیا، لیکن یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور اعلی تعلیم رکھنے والے لوگ جو ہے، ان کے لیے کارآمد نہیں ہوئی. تو اللہ بچائے، بعض اوقات علم بھی حجاب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، علم حجاب بن جاتا ہے. جو بعض اوقات ان پڑھ جاہل آدمی، بعض اوقات دیہاتی آدمی جو ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس کو آخرت کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں. تو بھائی اصل بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی اگر طلبگار ہو تو پھر تم بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو، تم بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا. وہاں پہنچ، ارے تم نے بدلہ لے بھی لیا تو کیا ہو. ہے بات یہ کہ ان ذالک من عزم الامور، ہے ہمت کی بات، لیکن بظاہر بعض اوقات بڑی مشکل لگتی ہے اس جذبے کو کچلنے میں، بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص زبردستی اپنے آپ پر زبردستی کر کے اس پر عمل کر لے، تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد بھی ہوتی ہے اور اس کو ایک حلاوت ایمانی ایسی عطا ہوتی ہے کہ جس کے آگے انتقام کی لذت ہیج در ہیج، ہیج در ہیج. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو امن و عافیت، سکون، اطمینان دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں. تو جب کبھی ایسا موقع آئے تو اس حدیث کو مستحضر کرنا چاہیے، اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث کو مستحضر کرنا چاہیے کہ بدلہ لے بھی لوں گا تو کیا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا جو اجر ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، سینکڑوں گنا زیادہ ہے، ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے، کروڑوں گنا زیادہ ہے جو اجر وہاں پر ملنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عادت ڈالنے سے رفتہ رفتہ یہ بات پیدا ہوتی ہے. اسی لیے تیسری صفت جو بیان فرمائی گئی ہے، اذا غضب فتح، اس کی سیڑھی یہ ہے، اس مقام تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اذا غضب فتح، جب غصہ آئے تو ٹھیلا پڑ جائے. کیونکہ یہ بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے غصے سے، جتنا غصہ زیادہ تیز ہوگا اتنا ہی آدمی بدلہ لینے کی فکر میں پڑے گا. لیکن اگر غصے کو قابو کرنے کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ وہ منزل آسان ہے، وہ آسان ہے. تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفت ہو کہ غصہ آیا تو صحیح لیکن اس غصے کو دبا گیا، پی گیا، ڈھیلا پڑ گیا، اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں لے لیں. قرآن کریم میں بھی فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو یہ پہلی سیڑھی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اسی لیے اس کی بڑی تاکید بھی فرمائی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اذنی یا رسول اللہ واوجز، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے، مختصر نصیحت. یہ بھی اپنی طرف سے قید لگا دی کہ لمبی چوڑی نہیں چاہیے، مختصر نصیحت فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور مجھ پر یہ قید بھی لگا رہے ہو کہ مختصر کروں لمبی نہ کروں، اس کے اوپر کوئی، اس بات کے اوپر آپ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی. اچھا بھائی نہ مجھ سے مختصر سننی ہے تو مختصر سن لو. اور فرمایا لا تغضب، مختصر نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کر، یہ مختصر نصیحت فرمائی. مقصد یہ تھا کہ ایسی مختصر نصیحت چاہیے تھی جو جس کے نتیجے میں بہت سی بھلائیاں حاصل ہو جائیں، بہت سی برائیوں سے آدمی بچ جائے. تو فرمایا وہ یہ ہے کہ غصہ نہ کرنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت سی برائیوں کا سرچشمہ ہے غصہ. غصے سے زیادتیاں پیدا ہوتی ہیں، غصے سے گالم گلوچ ہوتی ہے، غصے سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، غصے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، غصے سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، خدا جانے کیا کیا برائیاں اس کے اندر جمع ہیں اس میں. اور اس کے پی جانے میں درجات کی بلندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، صبر کا مقام ہے. غصے کو پی جانا یہ صبر ہے. اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کا اجر بے حساب ہے، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اتنا اجر ہے، اتنا قرب اجر ہوتا ہے غصے کو پی جانے سے. تو اس لیے مختصر سی نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کرنا. تو ہمارے مشائخ جن کے پاس لوگ اصلاح نفس کے لیے جاتے تو اس کا بڑا اہتمام فرما، غصے کو غصے بڑا بننا، بلکہ شروع میں فرماتے تھے، میں بھی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے جب حاضری ہوئی تو انہوں نے بھی نصیحت یہ فرمائی کہ بھائی غصہ نہ کر. اور یہ فرمایا کہ جائز جگہوں پر بھی مت کر. یعنی عادت جب پڑتی ہے, بعض جگہ ایسا ہے نا جہاں غصہ کرنے کی اکثریت نے اجازت دی ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی, تو وہاں جائز تو ہے شرعاً, لیکن فرمایا کہ غصے کے دائیے کو, غصے کے جذبے کو دبانے کے لیے, مشق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شروع میں جائز جگہوں پر بھی غصہ نہ کرو. جب جائز جگہوں پر نہیں کرو گے تو پھر ناجائز جگہوں پر خود بخود قابو آ جائے گا. مشق کی ضرورت ہے کہ غصہ آیا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ آنا جو ہے یہ تو غیر اختیاری ہوتا ہے, انسان کے اختیار سے باہر ہے, غصہ آ گیا. لیکن غصے کے نتیجے میں کوئی عمل کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی غیر میرے اختیار سے باہر ہے, یہ بات غلط. غصہ آنا غیر اختیاری ہوتا ہے, لیکن غصے کے مقتضا پر, اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. لہذا اس اختیار کو استعمال کرے. آیا غصہ آیا, لیکن اس کو پینے اپنے اختیار سے پی گیا. تدبیریں میں اس کی لکھی ہے بزرگوں نے, خود قرآن نے بیان فرمائی, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگے, کچوکا یہی کہ غصے میں غصہ دلا دیا اسے, تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کو اللہ تعالی کی پناہ مانگو. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسی صورت میں جب غصہ آئے تو آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے, اس جگہ سے ہٹ جائے جہاں جو غصے کا موقع ہے, اس جگہ سے اپنے آپ کو ہٹا لے. غصے کی خاصیت یہ ہے, یہ آدمی کو اچھالتا ہے. غصہ جب آتا ہے نا, لیٹے لیٹے آدمی کھڑا ہو جائے گا, بیٹھا کھڑا ہو جائے گا, تو اس کے برعکس تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور سب سے بہتر اس کا راستہ یہ ہے کہ جو غصے کی جگہ ہے جہاں پر غصہ آیا ہے, اس سے اپنے آپ کو ہٹا لے, تو اس کے نتیجے میں غصہ کو ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ غصہ آ رہا ہے, کوئی غلط کام مجھ سے سرزد نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے, اللہ کی پناہ مانگے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے کہ اللہ مجھے اس غصے کے برے نتائج سے محفوظ رکھے. تو یہ مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ آسانی سے نہیں جاتا. یہ بیماری جو ہے یہ بہت یعنی محنت اور مجاہدے سے جاتی ہے, لیکن محنت اور مجاہدہ کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ہو جاتے. دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی دی تھی, اور غصے میں آ جائیں تو زمین آسمان ایک کر دیں, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی اور تربیت حاصل ہوئی, مجاہدہ ہوا, تو اس کے نتیجے میں ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی غصہ آتا ہی نہیں, کوئی کچھ بھی کہتا رہے, خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر, اور ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ خطاب کے بیٹے اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے. وہ امیر المومنین جو آدھی دنیا کا حکمران ہے, جس سے قیصر و کسرا تھررا رہے ہیں, اس سے کہہ رہا ہے ایک عام آدمی کھڑے ہو کہ اگر تم ذرا راستے سے ہٹو گے تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے. کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ میری قوم میں موجود ہیں جو ابن خطاب اگر غلطی کرے تو اسے سیدھا کر. تو غصہ آنا تو درکنار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا فرما رہے ہیں. وہ باروت آدم, وہ جو غصے میں آنے والے جن کا غصہ دنیا میں مشہور تھا. تو اگر مجاہدہ کیا جائے, محنت کی جائے, ریاضت کی جائے, مشق کی جائے اور اس کی فکر دل میں پیدا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہم اب ساری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں, اپنے رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اور ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کو اے اللہ ہر طرح کے منکرات سے, معصیتوں سے, اے اللہ نافرمانیوں سے اور ہر طرح کی برائیوں سے اللہ ہمارے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں, ہمت عطا فرما. بے حوصلہ ہیں, حوصلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کی, فرمائش کی, اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا